Interesting.
Ahí tomamos un sabía de él,
कल जो एक बैच छुट्टी थी पहले वो खत्म कर लें, वो जो तर्जमा हुआ था नया तर्जमा गलत था, जो पहला मैंने किया हुआ था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो अच्छा हुआ ये आमिर साहब भी आ गए लोगों लेके, और माजिद साहब ने मुझे याद कराया कि मेरा पहला तर्जमा बिल्कुल सही था, उसी को बहाल करना चाहिए। तो अब वो हमने उसको बहाल करके ज़रा सी तरमीम की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा है वो? यहाँ जुनूबन जुनूब नहीं बल्कि ज़े की ज़बर से जुनूब है, और इसका तर्जमा गुनाह करना दुरुस्ती नहीं है। जो पहले तर्जमा हमने किया हुआ था वो कहाँ गया? अब ठीक है। वो ये है जिसमें बहाल कर दिया पहले तर्जमे की तरफ वापस चले गए हैं। बस यकीनन उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, जुल्म की पादाश का वैसे ही हिस्सा, बस यकीनन उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, जुल्म की पादाश का वैसे ही हिस्सा है जैसा कि उनके हम खमाश लोगों का था। बस चाहिए कि वो मुझसे उसकी तलब में जल्दी ना करें। मेरी मोमिन साहब, ये ठीक है ना? ये पहला तर्जमा ही है, उसमें एक दो लफ्ज़ की सिर्फ तरमीम है, बाकी एग्जैक्टली वही है जो पहले था। तो उसको हम पहले की तरह बहाल कर रहे हैं अब। और जो दूसरा तर्जमा सुनने में जो उस दिन गलती लगी थी वो मैंने पहले कह दिया था, हम लोग देख के फिर ठीक करा देंगे। वजाहत होगी पूरी? अच्छा जी, अब शुरू करना है आज सूरह तूर। सूरह तूर की कितनी आयात हैं? 50। ये तो आसानी से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तिलावत कर दी है जी? अच्छा, तो जरूरी है, ये वो चीज़ें याद कराते हैं जो आप लोग नहीं कराते हैं। दोनों डॉक्टर हैं। मैंने डॉक्टर मुजीब लग कहा था।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وهذه النار التي كنتم به بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناكم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. یہ نہیں پڑھا پہلے میں نے. اچھا کہاں کون سا کم پڑھا گیا تھا؟ اچھا وہ سمجھ گیا میں, پھر صاف کر کے پڑھتا ہوں. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. یہ بھی وہ جگہ جہاں نظر اچھٹنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. نظر میری اچھٹی ہے اس وجہ سے کہ میں نے پہلا ترجمہ سب کاٹ کے ایک نیا ترجمہ نیچے لکھا ہے, تو اچانک میری نظر اس ترجمے پہ چلی گئی تھی تو زبان سے ویسے ہی محاورہ کم نکل گیا. اب ٹھیک پڑھ لیا نا ایک دفعہ. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصغون لو يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. یہ آیات تو 50 ہی ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وقت کافی لگ جانا ہے کیونکہ کافی مشکل اور بعض تشریح طلب آیات ہیں. وَالطُّورِ طور کی قسم وَكِتَابِ مَسْتُورٍ اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی فی رَقٍّ مَنشُورٍ جو چمڑے کے کھلے صحیفوں میں ہے. لفظاً صرف ہے چمڑے کے کھلے صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب کی کے ساتھ آگے وہ بنجل جڑ جاتا ہے اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی چمڑے کے کھلے صحیفوں میں والبیت المعمور اور آباد گھر کی. معمور لفظ وہ مجہول ہے مگر مفعول ہے لیکن آباد آباد کیے ہوئے گھر کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا تھا مگر معمور کہتے ہی اس کو ہیں جو آباد ہو اس لیے میں نے آباد گھر کی کر دیا. اگر آپ پسند کریں تو اسے ایک آباد کیے ہوئے گھر کی بھی کہا جا سکتا ہے. کیوں جی کیا بہتر ہے؟ البیت فی رق منشورین چمڑے کی کھلے صحیفوں میں اور آباد گھر کی یا اور ایک آباد کیے ہوئے گھر کی اور ایک نہیں پھر لے گا اور آباد کیے ہوئے گھر کی کون سا بہتر ہے؟ آباد گھر ٹھیک ہے مجھے بھی یہ بہتر لگ رہا ہے اردو کی ساؤنڈ کے لحاظ سے یہ بہتر ہے. معمور گھر جو آباد ہو اور آباد گھر کی وسقف المرفوعے اور بلند کی ہوئی چھت کی والبحر المسجورے اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی. ان عذاب رب کا لواقع یقیناً تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہنے والا ہے. ما لہ من دافعین کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. اب یہ جو آیات ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ اپنے تعلق میں اور آئندہ کی پیشگوئیوں کے لحاظ سے کچھ غور سے سمجھنے والی ہیں. طور کی قسم کیوں کھائی گئی ہے اور پھر ایک بلند کیے ہوئے آسمان کی بھی ہے یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں جی مومن صاحبان؟ ایک مومن نہیں ہے کافی مومن نہیں ہے ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت اگلی سورت میں آئے گی انشاءاللہ کیونکہ وہاں وہ ایک بلند بیری کا ذکر ہے اور طور کا بھی ذکر ہے. یہ جو طور کی بلندی ہے یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اس بلندی سے اور ساری بیری کو ڈھانپا گیا تھا اس میں جبکہ حضرت موسیٰ کے تجربے میں صرف ایک بقعے کو ڈھانپا گیا ہے اور چونکہ ان دونوں کو ملا کر نہیں پڑا گیا اس لیے ہمارے مفسرین نے بقعہ کو درخت سے باہر کا ایک بقعہ قرار دیا ہے. حالانکہ اس آگ میں فن نار جو آگ دیکھی تھی جو اس میں اور اس کے ماحول میں ہے اس کا الگ بھی ذکر موجود ہے. تو یہ چونکہ ویسے اگلی صورت میں آنے والی ہیں اس لیے میں صرف تعلق سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ طور گواہ ہے وہ کتاب مستور اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی جو چمڑے کے صحیفوں میں ہے اور آباد گھر کی اور بلند کی ہوئی چھت کی. یہاں بلند کیا ہوا آسمان اور اس کے بعد ہے اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی. تو اچانک یہ مضمون جوش مارتے ہوئے سمندر کی طرف کیسے منتقل ہو گیا؟ ان عذاب ربک لواقع. یہ تعلق سمجھنا ضروری ہے ورنہ یوں معلوم ہوگا جیسے ایک بے یہ مختلف آیات بے تعلق بیان ہو رہی ہیں حالانکہ اس مضمون کا گہرا تعلق ہے. کیوں جی فرمائیں مولوی صاحب, آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کچھ سمجھ آئی ہے بات کی. ہاں ہاں جی فائزہ پہلے بتا دیں. چلے کیا
سمندر,
ہاں وہ تو ٹھیک ہے, یہاں اسی کے ذکر ہے آگ لانے کا عذاب لانے کا باعث بنے گا, مگر آسمان سے ایک دم سمندر میں منتقل کیسے ہوا گیا ہے بتائیں محمد صاحب. وسقف المرفوع والبحر المسجور, اور بلند کی ہوئی چھت کی, والبحر المسجور اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی, ان عذاب ربک لواقع, کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہو کر رہنے والا ہے. یہاں طور میں جو پیشگوئیاں تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, طور والے نبی کو جو کتاب ملی ہے اس کتاب میں وہ پیشگوئیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھتی ہیں. والبیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ اور اس کا ماحول ہے, آباد گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے ہیں. وسقف المرفوع اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس گھر کے خدا کا مرتبہ بہت بلند ہے, اور جو صورت آئے گی آگے جس میں ذکر ملتا ہے دنا فتد اللہ والا وہ بالکل اس مضمون سے مطابقت رکھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ والبیت المعمور میں اگر ہم حضرت خانہ کعبہ لیں جس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو گیا, وسقف المرفوع تو پھر اس خانہ کعبہ پر مرفوع چھت ہے, ایک یعنی اس کا ہے عرش خداوندی, ان معنوں میں نہیں ہے, بلند چھت ہے جو اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے جس پر اللہ کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا جائے گا جو طور والے ذکر سے بہت بلند ہے. یہ تسلسل ہے بیچ میں. والبحر المسجور, والبحر المسجور اور بحر مسجور کی قسم, میں اس وقت قسم نہیں کے طور پر لفظوں میں بیان کر رہا تھا بحر المسجور سے کیا مراد ہے, اور بحر مسجور کی قسم ان عذاب ربک لواقع, کہ دنیا نہیں سمجھے گی نہ اس بیت کے پیغام کا اثر قبول کرے گی سوائے اس کے کہ مسلسل عذاب کے جھٹکے محسوس ہوں, ان کو عذاب کے جھٹکے دیے جائیں. اور یہ عذاب جو ہے یہ سمندر سے شروع ہوگا جو مسجور ہو جائے گا. کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں, اور اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کھولا ہوا ہے آخری آیات میں کہ سمندر میں بہت جوش آئے گا اور آگیں لگ جائیں گی اور سمندر میں تیزی سے ایک حرکت پیدا ہو جائے گی. یہ حرکت بتا رہی ہے جو ہونے والی ہے ان عذاب رب کلا واقع کہ وہ عذاب جس کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے جس کے ذریعے آخر اسلام کو فتح ہونی ہے اس کا اس وعدے کا آغاز ان سزاؤں کا آغاز بحر مسجور سے ہوگا. پھر آسمان سے آگ برسے گی اس کا ذکر الگ موجود ہے. تو ان سارے تذکروں کو جو مختلف صورتوں میں ہیں اگر اکٹھا ذہن میں حاضر رکھیں تو پھر آیات کا آپس کا تعلق کھل جاتا ہے. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ, جو چاہے کوئی زور لگائے اس کا وہ اس کو ٹال نہیں سکتا, کوئی اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یعنی آئندہ زمانے کی جس زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں اب اس میں جو ہولناک عالمی جنگیں ہونی ہیں ان کی پیشگوئیاں ہیں جن کا آغاز سمندری جنگوں سے ہوگا پھر آسمانی جنگوں میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ لوگ اسلام کو قبول نہ کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب پر ایک دفعہ غالب نہ آ جائے. کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. اب دیکھیں آسمان بھی اب لرزہ کھائے گا. پہلے سمندر نے لرزہ کھایا ہے پھر آسمان کے لرزے کی بات آ رہی ہے کیونکہ اسی ترتیب سے واقعات ہونے تھے. یوم تمور السماء مورن, جس دن آسمان سخت لرزہ کھائے گا. وتسیر الجبال سیرن, اور پہاڑ بکثرت چلنے لگیں گے. یہ پہاڑ بکثرت چلنے لگیں گے کا کیا مفہوم ہے؟ تسیر الجبال سیرن, پہاڑ بکثرت سیر کریں گے, یعنی لفظی ترجمہ تو یہی نظر آتا ہے پہاڑ خوب سیر کریں گے, لیکن سیر نہیں ہے چلنا مراد ہے. اور پہاڑ بکثرت چلنے لگیں گے. دو طرح سے پہاڑ چلتے ہیں, ایک وہ عظیم قوتیں جن کو پہاڑ کہا گیا ہے قرآن کریم میں اور جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے کی پیشگوئی موجود ہے, اور دوسرا پہاڑوں پر بہت ہوگی آمد و رفت. پہاڑ چلنے لگیں گے کا مطلب ہے پہاڑوں پر بکثرت آمد و رفت ہوگی. غرض یہ کہ اس زمانے میں پہاڑوں پر ایسی آمد و رفت ہوئی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لوگ پہاڑوں کو دیکھتے تو تھے اور کہیں کسی وادی میں سے ان تک پہنچ بھی جاتے تھے, مگر اس طرح پہاڑوں کو کہتے ہیں کمیونیکیشن کے قابل نہیں بنایا گیا جس طرح اس زمانے میں بنایا گیا ہے. اور پہاڑ جیسا کہ میں نے بیان کیا اصل مراد تو یہی ہے کہ پہاڑ جیسی قوتیں حرکت کریں گی اور جو ان علاقوں پر ان کا قبضہ مقدر ہے ان پر قبضہ کر لیں گی. فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جب یہ ساری پیشگوئیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ, خَوْضٍ يَلْعَبُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے, وہ بہت گہرے اتر رہے ہیں. اصل میں بعض امور کی تہ تک اتر رہے ہیں, لیکن یہ محض ایک کھیل تماشا ہے ان کا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بیہودہ باتوں میں غرق کھیلتے رہتے ہیں ان لوگوں کی ہلاکت ہے جو بیہودہ باتوں میں. یہاں فی غوزن میں غرق کو میں نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے, کیا یہ بریکٹس کے باہر بھی آ سکتا ہے یا بریکٹ میں ہی رہنا چاہیے؟ خوض میں نے گہرائی خوض میں پائی جاتی ہے نا کہ نہیں؟ تو پھر جب ہم کہتے ہیں بےہودہ باتوں میں غرق کھیلتے رہتے ہیں, کسی بریکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اولادیں کیسے تین کے لیے ہلاکت ہو جو بےہودہ باتوں میں غرق کھیلتے رہتے ہیں. الذین ہم یوم یدعون الی نار نار جہنم دان. اب یہاں نار سے مراد جنگ کی آگ بھی ہے اور نار سے مراد جہنم کی آگ بھی ہے. بیک وقت یہ دونوں ترجمے بالکل جائز اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ نار کے متعلق سب اہل لغت کہتے ہیں کہ بڑی جنگ کو بھی نار کہا جاتا ہے. یوم یدعون الی نار, جب وہ جہنم کی طرف یا ایک بڑی جنگ کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے. اپنے بس سے تو نہیں کوئی شان لگایا کرتا, اپنی خواہش سے تو نہیں کوئی کودتا, مگر حالات ان کو مجبور کر دیں گے, وہ دھکیل دیے جائیں گے. اور قیامت والی جہنم میں بھی اپنی مرضی سے کون جائے گا, دھکے سے ڈالے جائیں گے. یوم یدعون الی نار جہنم دا ہاذہ النار التی کنتم بہا توکذبون, یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بالکل یہی جملہ قیامت کے دن بھی اطلاق پائے گا, اور اس دنیا کی جہنم جو ان کے لیے بھڑکائی جائے گی خود انہیں کے ہاتھوں سے, یعنی عالمی جنگ, اس پر بھی بین ہی اطلاق پاتا ہے. یہ وہ آگ ہے جس کا تم کہتے تھے کہ نہیں ہم اسے بچ سکتے ہیں. افسحر حاضہ امن تم لات افسر, اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ جادو تو ایسا ہے جو جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو اور جادوگر کہا کرتے تھے. افسحر حاضہ, پس کیا یہ جادو ہے یا تم بصیرت سے کام نہیں لیتے تھے, یا تم دیکھ نہیں رہے کا ترجمہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. تم غور نہیں کیا کرتے تھے ان باتوں پر, یہ مراد ہے. ام انتم لا تبصرون, یا تم بصیرت سے کام نہیں لیا کرتے تھے. اس لوہا فصبرو اور لا تبصرو, اب اس میں داخل تو ہو جاؤ, ہونا پڑے گا تمہیں اس میں داخل ہو جاؤ, صبر کرو یا نہ صبر کرو سب برابر ہے. سواؤن علیکم, تم پر برابر ہے یہ, صبر کرو یا نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, تم صرف یہ اکٹھا کر دیا ہے لکھنے میں آپ نے غلط, وہ الگ دو نمبر لگا دیے ہیں, یہاں سمجھ نہیں آئی. نمبر ایک ہی تھا, اوپر نیچے کی ہوئی ہیں آیت, یہ نمبر یہاں لگنا چاہیے تھا. سترہ نمبر جو لگا ہوا ہے نا ترجمہ, اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, مجھے لگتا ہے دوسری آیت شروع ہو گئی ہے. اس کو ٹھیک کر لیں, اس میں داخل ہو جاؤ, پھر صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے, تم صرف اسی کی جزا دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. انما تجزون ما کنتم تعملون, یعنی یہ تم سے زبردستی نہیں ہوئی, جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم اب دیکھ رہے ہو. ان المتقین فی جنات و نعیم, اور متقیوں کا عمل چونکہ نیک تھا اس لیے یقیناً متقی جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, اس پر خوشیاں مناتے ہوئے جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمایا, اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا. فاکہین کا مطلب خوشیاں مناتے ہوئے لغت کے لحاظ سے درست ہے نا, فقاف جی. کلو وشربو بما کنت ہنیم بما کنتم تعملون, مزے مزے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے نتیجے میں جو تم کیا کرتے تھے. بما کنتم تعملون, ان اعمال کے نتیجے میں جو تم کیا کرتے تھے. تعملون کو اعمال کے ساتھ ملا دیا ہے اس لیے کیا کرتے تھے اسی کے اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتا ہے. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے نتیجہ میں جو تم کیا کرتے تھے، اگر اعمال کو چھوڑا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پھر بھی ترجمہ واضح رہے گا. کلو وشربوا، مزے مزے کھاؤ اور پیو، ان کے نتیجے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، ان کے نتیجے میں جو تم عمل کرتے تھے، یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ اردو میں ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے وہی ٹھیک ہے. کھاؤ، مزے مزے کھاؤ اور پیو، ان اعمال کے نتیجے میں جو تم کیا کرتے تھے. متقین علی سرر مصفوفت، وہ صفوں میں بچھائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ جو ہے نا، جو تم اعمال کیا کرتے تھے، اس کے بعد ان کو جزا کیا دی جانی ہے، اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے. متقین علی سرر مصفوفت، وہ صفوں میں بچھائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اور ہم وزوجناہم بحور عین، اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ہیں کیا؟
ساتھ اکٹھا کر دیں گے.
نہیں، اگر زوج کا معنی رکھنا ہو اسی طرح اور کوئی حرج نہیں اس میں، تو پھر یوں میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مناسب ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں فراخ چشم دو شیزاؤں کے ازواج بنا دیں گے. زَوَّجْنَاهُمْ، ان کے ازواج بنا دیں گے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہم پلہ اور ہم کفو ہو جائیں گے. اور وہ حوریں کیا ہیں؟ فراخ چشم دوشیزائیں. اب جو بھی جائیں گے جنت میں، وہ ان کے ازواج بنیں گے، اور یہ قطعی بات ہے کہ جنت میں عورتیں بھی جائیں گی. اس لیے یہ وہم جو ہے عورتوں کا، اس کو یہ آیت رد کر رہی ہے، کیونکہ پھر ان کے لیے اس طرح ایک حوری ہوتی ہے کہ حورا بھی ہونا چاہیے، یعنی مذکر حور اور ایک مؤنث حور. حالانکہ لفظ حور میں غالباً تذکیر ہی پائی جاتی ہے. دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں لغت میں، چیک کیا گیا تھا، اس میں تذکیر بھی ہے حور میں اور تانیث بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جنتی مرد اور عورتیں، ان کو ان کا ہم کف کر دیا جائے گا جو ان کا جوڑا وہاں ہوگا.
حوروں نے ان کو عورتوں کی صفت رکھی تو عورتوں کو ہی کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اگر حور ان کو عورتوں کی صفت ہی رکھیں تو عورتوں کو کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے.
عورتوں کو کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے، مگر جو کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ ازواج جو ہے ان کے، ویسے میں کہہ رہا ہوں بات، یہ کچھ مشکل پیدا کرنے والا مضمون ہے، اس لیے میں نے کہا تھا یہاں اس پہ ٹھہر ٹھہر کے غور کی ضرورت پڑے گی. میں نے تو بہت کانٹ چھانٹ کے بعد آخر یہ ترجمہ سوچا تھا، وہ صفوں میں بچھائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم انہیں فراق چشم دوشیزاؤں کے ازواج بنا دیں گے. ان میں جب مرد عورتیں بھی شامل ہوں گی تو دوشیزاؤں کی ازواج بنے گی وہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ان دوشیزاؤں کے ازواج بنیں گے. سمجھے کیوں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟
معنی کہ حور کے لفظ میں دونوں معنی ہیں، تو یہاں دو شیزاؤں کا لفظ اختیار کرنے سے ایک کو گویا چن لیا گیا، تو کوئی ایسا
نہیں، پھر یہ بالکل غلط ہو جائے گا. اگر حور مردوں کا ترجمہ کیا تو مرد ان کے ازواج کیسے بنیں گے؟ بہت خطرناک ترجمہ ہے یہ. وہ کر لیے ٹھیک ہے، وہ کوئی پرابلم نہیں. غلمان والا مسئلہ اسی ترجمے سے حل ہونا ہے، ورنہ دماغ وہاں جا کے بھی بہک جائیں گے. اس لیے یہ ہے جو بنیادی آیت، جو چابی ہے اگلے مضمون کی. اس لیے بہت چکر لگا کے میں نے سمجھا ہے کہ اس کے سوا ترجمہ ممکن ہی نہیں. یہاں
انہیں میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ اتنے اچھے نیکوکار لوگ ہیں جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو اگر ان کو حورنعین مل جائیں تو حورنعین
لوگوں کو حورنعین مر جائیں تو یہ عورتیں یہاں کی حور بنے گی وہاں جا کے.
جی
نہیں، یہ درست نہیں ہے نا، یہ عورتیں حور بنے گی وہاں،
مطلب ان کا بھی درجہ اتنا بلند ہوگا اور یہ ان کے ساتھی جو ہیں.
اس کا مطلب آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہاں جنس کی تقسیم جاری رہے گی آپ کے نزدیک، اور قرآن کریم اس کو رد کر رہا ہے. جو اس سے استنباط ہوتے ہیں دوسرے، ان کو بھی تو سوچیں.
میں عرض کر رہا تھا کہ جو ازواج کا لفظ ہے اس کو ساتھی کا اگر
نہیں، میری پہلی بات سنو غور سے. وہ جو آپ زور دے رہے ہیں جس بات پر کہ یہی عورتیں وہاں ان کے لیے حور بنا دی جائیں گی، یہ کہہ رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں عورتوں اور مرد کی الگ الگ تخصیص جنسی لحاظ سے اسی طرح رہے گی جس کو قرآن کریم قطعیت سے رد کرتا ہے، کیونکہ روح کی کوئی جنس نہیں ہے، اور جسم کے ساتھ جی اٹھانے کے وقت جنس کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور اگر روح کی جنس ہی کوئی نہیں تو یہاں ایسا ترجمہ کرنا جو جنسی ترجمہ ہو یہ بالکل نامناسب ہے، جو آگے جا کے پھر جنسی خیالات کو چلا دے گا اگلے مضامین میں. اب سمجھیں یہ وجہ ہے جو میں اس پر زور دے رہا ہوں. دونوں کو ازواج بنائیں گے، حورنعین جو دوشیزائیں ہیں وہ بھی ایک خوبصورت تصور کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ان میں جنس کوئی نہیں، کیونکہ مردوں اور عورتوں دونوں کی وہ ازواج بنے گی.
مسئلہ نہیں، دوشیزاؤں سے پھر وہ
فراخ چشم خوبصورت وجودوں کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں،
مگر ترجمہ یہ اجازت دیتا ہو تو پھر ٹھیک ہے.
حور کا لفظ اگر دونوں پہ چونکہ تذکیر تانیث میں ہو،
حورنعین میں یا مذکر ترجمہ ہو سکتا ہے یا مؤنث ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ڈکشنیاں دوشیزائیں دیتی ہیں جن کو پہلے چھوا نہ گیا ہو این کے نیچے. تو اس حصے کی تحقیق کر لیتے ہیں دوبارہ. حورن میں تو دونوں مضمون شامل ہیں، این جو لفظ ہے اس میں اگر فراخ چشم میں صرف فراخ چشمیاں ہوں، فراخ چشم وجود ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، این کا ترجمہ کریں، کیا این صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے دیکھنے پر این نے مشکل ڈالی تھی، کیونکہ یہاں این میں غالباً تانیث داخل ہے. سمجھیں، اور دوشیزائیں ایسی جو جنہوں نے ہمیشہ دوشیزائیں ہی رہنا ہے، کیونکہ جنس تو ہے ہی کوئی نہیں. انسوں والا جان نے کوئی چھوا نہیں ان کو. اب یہ بھی صاف ثابت ہے کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں وہاں جائیں گی، ان کے متعلق تو نہیں کہا جا سکتا کہ لم یتم سننا
قبل ہوں
میں قبل ہوں انسوں والا جان، یہ تو کہا نہیں جا سکتا. تو ان ساری آیات کو پیش نظر رکھیں، اور اگر یہ ساری آیات کا مضمون بیک وقت ذہن میں نہ ہو تو ان کے ترجمے بگڑ جاتے ہیں پھر. اور اکثر میں نے جو تراجم کنسلٹ کیے ہیں ان میں یہی دقت نظر آئی ہے، وہ جو ترجمہ کرنے والوں نے لفظی ترجمہ درست کر دیا اور اس ترجمے کو باقی آیات کے ترجموں کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھا کہ ایک تضاد پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن میں تضاد کوئی نہیں. اس لیے اس بنیاد پر ہر ترجمہ ہونا ضروری ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں. جب اس یقین کے ساتھ آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر لازماً متعلقہ آیات کو دیکھنا پڑتا ہے، ترجمہ کافی نہیں ہوتا. تو جس کو کبھی جنوں انس نے کسی نے چھوا نہ ہو وہ یہاں کی عورتیں تو نہیں ہو سکتی، یہاں بڑے لوگوں کی گھر بھی رہتی ہیں وہ اور چھوٹے لوگوں کے گھر بھی رہتی ہیں، اس لیے وہ بات کی مخلوق ہے. اور جو وہاں کی مخلوق ہے ان کی دوشیزگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو ایک بہت خوبصورت تصویر کشی ہے جنت کی جس میں کوئی جنس نہیں ہوگی، اور جو ان کا نیا پن ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. کیوں جی مومن صاحب، اب واضح ہو گئی بات کیوں یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں دقتیں پیدا کرتی ہیں؟ اب صرف یہ قمر صاحب والی بات کا دیکھنا ہوگا. اگر این لفظ میں عورتیں اور دوشیزائیں دوشیزاؤں کا مضمون لغت میں قطعیت سے نہ دیا ہو تو پھر ہم وہ ترجمہ کر سکتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. والذین آمنوا وطبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی. میں نے بدولت کا ترجمہ یہاں رکھا ہے جو میرے نزدیک یہ لغت اجازت دیتی ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بے ایمان، ایمان کے سبب سے یا ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی. اگر صرف ایمان کے ایمان لا کر پیروی کی کہتے تو یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ اس میں ان کے نیک عمل کی کا کوئی ذکر نہ ملتا. اب اتبعوا میں ان کے نیک اعمال کا ذکر خود بخود شامل ہو جائے گا. چونکہ ایمان لائے تھے یا وہی جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کے نیک اعمال کی پیروی کی ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بے ایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی، یعنی نیک اعمال اسی طرح بجا لائے، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے. اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بد اعمال اولاد کو اگر وہ خالی ایمان لا رہی ہو ظاہر میں اور نیک عمل نہ کر رہی ہو وہ نہیں ملائے جائیں گے ساتھ. تو یہ خوشخبری صرف ان لوگوں کو ہے جن کی اولاد ایمان بھی لائے گی اور اس ایمان کی بدولت ان کی طرح نیک اعمال بھی بجا لائے گی، ان کو ساتھ ملا دیں گے. اب اعمال تو الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ہر عمل کی جزا الگ الگ ہو سکتی ہے، مگر جن نیک لوگوں نے جنت میں جانا ہی ہے ان کو وہاں اچھے لوگوں کے نیک اعمال کے بلند درجے کی بنا پر ان کی نسبتاً کم درجہ اعمال والی اولاد کو بھی ساتھ کر دیں گے، ان کا الحاق کر دیں گے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے، جبکہ ان کے عمل میں سے انہیں کچھ بھی کم نہ دیں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے عمل اونچے تھے ماں باپ کے. سمجھیں؟ کیونکہ ان کے عمل میں سے کم کیے بغیر ان کی اولاد کا مرتبہ بڑھایا جائے گا. ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا رہین ہے یا ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا اسیر ہے. اردو میں رہین منت اور رہین کا لفظ عام ملتا ہے، اس لیے میرے خیال میں اسیر کی ضرورت بھی نہیں. ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا رہین ہے. رہین اسیر کی نسبت زیادہ خوبصورت لفظ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا پہلے مضمون سے ایک ظاہری تضاد ہے. اب اگر ہر شخص اپنے اعمال کا رہین ہے تو اس دائرے میں رہنا چاہیے، اس کو اس کے مقام کیسے اونچے کیے جائیں گے؟ دلی آج تم بولے نہیں آپ، آج کیا بات ہے؟ یہ بتائیں، جو پہلا مضمون بیان ہوا ہے اس کو اچھی طرح جذب کرنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اعمال خواہ کم بھی ہوئے، وہ ان اعمال کی وجہ سے چھوٹی جگہ مقید نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مرتبہ بڑھا کر اسے اونچا کر دیا جائے گا.
صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملے ملتا رہے گا.
یہ تو کوئی بات نہیں، آپ بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مرتبہ بلند کر کے اچھے بزرگ والدین کے ساتھ ملانے کے باوجود ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دی جائے گی. مثلا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیے جائیں گے، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم ویسے جیسے درجات کیسے مل سکتے ہیں؟ اس لیے الحاق ہوتے ہوئے بھی اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کہ ہر شخص اپنے عمل کر رہے ہیں. وہ ان کی اندرونی کیفیات الگ ہیں، ان کے مزے جنتوں کے الگ الگ ہوں گے، ان کی خواہشات الگ الگ ہوں گی. اس لیے یہ رہین کا لفظ متضاد نہیں بلکہ مضمون کی گہرائی کو ثابت کرنے والا ہے اور تضاد کو دور کرنے والا ہے. ورنہ باقی جگہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں لا تزر وازرت وزر اخرا کے علاوہ دوسرے جو جس کا جس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے اتنا ہی ہوگا، یہ اس کے خلاف ہو جائے گا. تو جہاں تضاد دکھائی دیتا ہے وہاں تضاد دور کرنے کی ایک کوشش نہیں، ایک آیت قطعی طور پر تضاد دور کرنے والی ہے، تضاد پیدا کرنے والی نہیں. آگے دیکھیں، اگلی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے. یشتہون کے لفظ سے ساری وضاحت ہو گئی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، یہی وہ آیت ہے جس کے نیچے میں نے ترجمہ دوسرا کر کے پہلے ترجمے کو ترک کیا تھا، اب میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، اور ہم ان کی مدد کریں گے. بے فاکہت ان کا پہلا ترجمہ یہ تھا طرح طرح کے پھلوں سے، اور غالباً دوسرے ترجمہ میں بھی یہی چیز ملے گی، لیکن میں نے بہت غور کر کے دیکھا ہے یہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں. وہ یہ بنتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کی مدد کریں گے ایک قسم کے پھل اور ایک قسم کے گوشت کے ذریعے کی عطا سے. نہ وہ پھل ہونا ہے نہ وہ گوشت ہونا ہے جو یہاں پسند کرتے ہیں. اور گوشت کے لفظ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے پرندے مار مار کے کھائیں گے، یا ان کو گوشت مہیا کیا جا رہا ہوگا، سپلائی کی جا رہی ہوگی. اس کو رد کرنے کے لیے ایک طرح کا لفظ لازم تھا، سمجھے؟ بفاکہتن ایک طرح کا پھل ہے وہ، واللامن اور ایک طرح کا گوشت ہے، نہ وہ پھل ہے نہ وہ گوشت ہے. مما یشتہون، جیسی ان کی خواہشات تھیں اسی قسم کا پھل ملے گا، اسی قسم کا ان کو گوشت ملے گا. اور کل عمرہ مما کسبہ رہین کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ اس سے بالکل مطابقت کھا رہا ہے. سمجھیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی اشتہا کیا تھی اور آپ کے جو غلام تھے ان کی اشتہا میں فرق نہیں تھا؟ بس ان کی اشتہاؤں کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے گا وہاں اور وہی پھل ان کو ملے گا جو ان کی اشتہا کے مطابق ہے. ہر ایک کا پھل کا جو جزا ملنی ہے پھل کی صورت میں یا گوشت کی صورت میں, اس کا پھل بھی مختلف ہوگا. اور جو ایک قسم کا گوشت ہے جو بھی وہ چیز ہے وہ بھی مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم, وہ اس میں ایک دوسرے سے ناز برداری کرتے ہوئے پیالے چھینیں گے. یہاں ناز برداری کرتے ہوئے میں نے بریکٹ میں ڈالا ہے, ورنہ یوں لگے گا خام خواہ چھینیں گے. اور لا لغون فیہا ولا تاثیم نے ثابت کر دیا کہ ناز برداری کا مضمون اس میں داخل تھا, اس لیے میں نے پڑھنے والے پر کھولنے کی خاطر یہ کر دیا ہے. وہ اس میں ایک دوسرے سے ناز برداری کرتے ہوئے پیالے چھینیں گے, کیونکہ اس کا الگ لطف ہے. ایک ٹھیک ہے. کیا
ایک
دوسرے سے آگے بڑھ کے پیالے کو آگے بڑھ کر پہلے لینے کی کوشش کریں گے,
لپکیں گے اس کی طرف بجائے چھیننے کے.
یہ تنازع اون میں تو یہ تقابل نہیں ہے, کھینچنے کا مضمون ہے یا ایک چھیننے کا. کیوں جی
قمر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں یتناولون اگر ہوتا تو وہ
مفہوم, وہ ٹھیک ہے, وہ تناول تو ہے ہی نہیں نا.
تنازع میں تو
اس تنازع میں ایک دوسرے سے دھینگا مشتی بھی آ سکتی ہے اور ایک دوسرے سے چھیننا بھی آ سکتا ہے. اور جو نقشہ ہے اس میں چھیننے والا مضمون ہی اطلاق پاتا ہے. وہ ایک دوسرے سے اس طرح چھینیں گے کہ اس میں لغو اور گناہ نہیں ہوگا کوئی. جب اس طرح چھینیں گے کہ لغو اور گناہ نہیں ہوگا تو ہم کس طرح چھینتے ہیں؟ پیار اور محبت سے, ناز برداریوں سے. تو اس طرف اشارہ ہوئے گا کہ جس طرح دنیا میں محبت کرنے والے وہ چیز جو کثرت سے ہے وہ ایک دوسرے کی اڑا لیتے ہیں بعض دفعہ, تو صرف وہ پیار کے اظہار کے طور پر ہے, ورنہ لغو بات ہو جائے گی. لغو اس لیے بھی ہوگی کہ جہاں ہر ایک کو کثرت سے ملا ہے وہاں مطلب کیا ہے چھیننے کا. اور گناہ کے طور پر چوری بھی نہیں کریں گے کہ چپ کر کے چیز کھسکا لی کسی کی. اس لیے وہ ایک دوسرے سے ناز برداری کرتے ہوئے پیارے چھینیں گے, اس میں نہ کوئی بےحودگی ہوگی نہ گناہ کی بات. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ. اب بتائیں جی اس کا کیا ترجمہ ٹھیک.
اگلے وقت ختم ہو گیا,
اس کو ختم کر لیتے ہیں شاید, کو پھر آگے چلیں گے. کیوں جی؟ لولو مکنون تو ان موتیوں کو کہتے ہیں جنہیں ڈھانپ کر رکھا جائے. تو غلمان لولو مکنون جیسے کیسے بنیں گے؟ وہی دوشیزگی والا مضمون بھی اس میں آ جاتا ہے. دوشیزاؤں کو غیر متعلقہ شخصوں سے بچا کر رکھا جاتا ہے, اور موتی جن کو بچا کر رکھا جائے ان کی چمک تمک بہت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے. یعنی دونوں مضمون اس میں آ جاتے ہیں. بس میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے, اور ایسے نوعمر لڑکے, اب یہاں غلمان سے مراد لڑکے ہی رکھا ہوئے سر دست, اور ایسے نوعمر لڑکے جو ڈھانپ کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح دمک رہے ہوں گے ان کے گرد گھومیں گے. ہاں بالکل واضح ہوگی بات. کیا
لہوم کا ترجمہ اس میں آئے گا؟
آگے ہے. ان کے جو میں کر رہا ہوں یہ لہوم کا ترجمہ کیا ہوا ہے. ان کی خاطر یا ان کے یہاں ان کی خاطر گھومیں گے کرنے کی بجائے ان کے گرد گھومے کرنے سے زبان زیادہ سلیس بھی ہو جاتی ہے اور لہوم کے معنوں میں ان کے ہو سکتا ہے میرے خیال میں. جی عامر صاحب ہو سکتا ہے نا. اور وہ سارا اشتباہ جو پہلا تھا وہ سارا دور ہو جاتا ہے پہلے مضمون کے ساتھ. یہ ساری بات مطابقت رکھتی ہے ورنہ یہ جو مولوی لوگ ہیں انہوں نے غلمان پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. نہایت بہودہ ترجمے غلمان کے کرتے ہیں یہ لوگ. اور پھر وہی تفریق جنس کی تفریق بیچ میں آ گئی. اب تو گرد گھومنے والے تو بالکل مضمون ہی بالکل الگ ہو گئے. وہ تو چکر لگا رہے ہیں خوبصورت اور بڑا دلکش نظارہ ہے. ایک بیٹھے ہوئے ارد گرد چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پاک باز بچے ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ ہو گئے بس. اس کے بعد آگے پھر ابھی صرف 25 میں نے کہا تھا نا لمبا چلنا معاملہ. یہ لے لیں. اس عرصے میں وہ جو بخا والی آیات ہیں ان کے اوپر بھی کافی غور کی ضرورت ہے. وہ آگ میں سے کس آواز کس نے آواز دی. باقی جگہ تو بخا کا ترجمہ ہمارے مفسرین نے یہ کر لیا نا کہ الگ باہر سے آواز آئی ہے. من فی النار اس کو پکارا گیا ہے. یعنی پکارنے والا باہر ہے اور جو آگ میں ہے اس کو پکارا گیا ہے. اس سے مراد میں انبیاء لیے ہیں ٹھیک ہے جو نارے عشق میں. پھر وہ مضمون سارا درست ہو کے چل آگے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے. یہ تحقیق کر کے کریں گے. اب وقت ہو گیا نماز کا.